مرشدنا و مولانا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہہ دیں ماشاء اللہ. گلشن ہے تیرے فیض کا ہر لمحہ رازدار, باد نسیم شکریہ تیرا ہے بار بار. گلشن کا تیرے فیض کا ہر لمحہ رازدار, باد نسیم شکریہ تیرا ہے بار بار. آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی اشک بار, آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی اشک بار. در اصل گئے وہ رحمت باری کی آبشار, آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی گئے اشک بار. در اصل گئے وہ رحمت باری کی آبشار, گلشن کی گئے بغار تو باد صبا کے ساتھ, لیکن بغار قلب گئے یاد خدا کے ساتھ. گلشن کی گئے بغار تو باد صبا کے ساتھ, لیکن بغار قلب گئے یاد خدا کے ساتھ. گلشن کی گئے بغار تو باد صبا کے ساتھ, لیکن بغار قلب گئے یاد خدا کے ساتھ. گلشن کی گئے بغار تو باد صبا کے ساتھ, لیکن بغار قلب گئے یاد خدا کے ساتھ. چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جگہ کے ساتھ, چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جگہ کے ساتھ. میں چل رکھا ہوں دوستوں ان کے نشاں کے ساتھ, چلتا نہیں ہوں میں کبھی, چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جگہ کے ساتھ. میں چل رکھا ہوں دوستوں ان کے نشاں کے ساتھ, چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جگہ کے ساتھ, اہل جگہ کے ساتھ. میں چل رکھا ہوں دوستوں ان کے نشاں کے ساتھ. رو پڑتے گئے کیوں لوگ میری داستان کے ساتھ, رو پڑتے گئے کیوں لوگ میری داستان کے ساتھ. شاید کہ میرا دل بھی گئے میری زباں کے ساتھ, رو پڑتے گئے کیوں لوگ میری داستان کے ساتھ. شاید کہ میرا دل بھی گئے میری زباں کے ساتھ, رو پڑتے ہیں کیوں لوگ میری داستان کے ساتھ. شاید کہ میرا دل بھی ہے میری زبان کے ساتھ. اختر و با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور, اختر و با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور. رہتا گرو جو شب جو کسی با خدا کے ساتھ, اختر و با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور. رہتا گرو جو شب جو کسی با خدا کے ساتھ, اختر و با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور, ہو جائے گا ضرور. رہتا کرو جو شب جو کسی با خدا کے ساتھ. نقش قدم نبی کے گئے جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے گئے جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے گئے سنت کے راستے, اللہ جل جلالہ ماشاءاللہ. نقش قدم نبی کے گئے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے گئے سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے گئے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے گئے سنت کے راستے، نقش قدم نبی کے گئے جنت کے راستے، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے گئے سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے گئے سنت کے راستے، قلب و نظر بچائیے داڑھی بڑھائیے، ٹخنوں سے اپنے پائچے اوپر اٹھائیے، قلب و نظر بچائیے داڑھی بڑھائیے، ٹخنوں سے اپنے پائچے اوپر اٹھائیے، خوش کیجئے نبی کو اطاعت کے راستے، خوش کیجئے نبی کو اطاعت کے راستے، قلب و نظر بچائیے داڑھی بڑھائیے، قلب و نظر بچائیے داڑھی بڑھائیے، تخنوں سے اپنی شلوار اوپر اٹھائیے، قلب و نظر بچائیے داڑھی بڑھائیے، تخنوں سے اپنی پتلون اوپر اٹھائیے، قلب و نظر بچائیے داڑھی بڑھائیے، تخنوں سے اپنا پاجامہ اوپر اٹھائیے، قلب و نظر بچائیے داڑھی بڑھائیے، تخنوں سے اپنی دھوتی اوپر اٹھائیے، قلب و نظر بچائیے داڑھی بڑھائیے، تخنوں سے اپنی لنگی اوپر اٹھائیے، قلب و نظر بچائیے داڑھی بڑھائیے، تخنوں سے اپنا جبہ اوپر اٹھائیے، قلب و نظر بچائیے داڑھی بڑھائیے، تخنوں سے اپنا کپا اوپر اٹھائیے، خوش کیجئے نبی کو اطاعت کے راستے، خوش کیجئے نبی کو اطاعت کے راستے، نقش قدم نبی کے گئے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، سنت کے راستے، سنت کے راستے،
حضرت طائف صاحب دامت برکاتہم کے اشعار حج سے واپسی پر حجاج کرام کی خدمت میں چند اشعار.
حج کے سفر سے لوٹنے والے، حج کے سفر سے لوٹنے والے، لمحے بھر کو سوچے ذرا، حج کے سفر سے لوٹنے والے، لمحے بھر کو سوچے ذرا، چکر کاٹے جس گھر کے وہ، گھر والا کس کس کو ملا، چکر کاٹے جس گھر کے وہ، گھر والا کس کس کو ملا، کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کی زیارت کیا کہیے، کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کی زیارت کیا کہیے، لیکن کعبے والا دل میں آئے تب ہے اصل مزا، لیکن کعبے والا دل میں آئے تب ہے اصل مزا، گئے اللہ کو پانا ہے تو اللہ والوں سے ملیے، گئے اللہ کو پانا ہے تو اللہ والوں سے ملیے، ہم نے بڑوں سے یوں ہی سنا ہے اللہ کے ملنے کا پتہ، ہم نے بڑوں سے یوں ہی سنا ہے اللہ کے ملنے کا پتہ، اللہ والوں کی صحبت سے شوق عمل کا بڑھتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے شوق عمل کا بڑھتا ہے، ان سے پوچھیں فضل خدا سے جن کو یہ نعمت ہے عطا، ان سے پوچھیں فضل خدا سے جن کو یہ نعمت ہے عطا، حج کے بعد بھی ہم نے اگر اصلاح کی اپنی فکر نہ کی، حج کے بعد بھی ہم نے اگر اصلاح کی اپنی فکر نہ کی، اس سے بہتر وقت بتائیں اور بھلا کب آئے گا، اس سے بہتر وقت بتائیں اور بھلا کب آئے گا، بندوں کا جو ہم پر حق ہے فوراً ان کو لوٹا دیں، بندوں کا جو ہم پر حق ہے فوراً ان کو لوٹا دیں، جو حق ہیں جو حقوق اللہ کے ہم پر ہیں، جو حقوق اللہ کے ہم پر ان کو کر لیں جلد ادا، ہیں جو حقوق اللہ کے ہم پر ان کو کر لیں جلد ادا، ابھی کیا سرکار کی سنت ہنس کر ٹالی جائے گی، صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی کیا سرکار کی سنت ہنس کر ٹالی جائے گی، روزہ پاک پہ رونے کا تو منظر اب تک ہے تازہ، روزہ پاک پہ رونے کا تو منظر اب تک ہے تازہ، ابھی کیا سرکار کی سنت ہنس کر ٹالی جائے گی، روزہ پاک پہ رونے کا تو منظر اب تک ہے تازہ. تائب کی کیا قسمت ہے, تائب کی کیا قسمت ہے آج ان کی بزم میں شامل ہے. تائب کی کیا قسمت ہے آج ان کی بزم میں شامل ہے. اپنے گھر کے مہمانی سے رب نے مشرف جن کو کیا, اپنے گھر کی مہمانی سے رب نے مشرف جن کو کیا. حج کے سفر سے لوٹنے والے لمحے بھر کو سوچے ذرا, چکر کاٹے جس گھر کے وہ گھر والا کس کو ملا.
ارشادات درد دل, سفرنامہ جنوبی افریقہ, حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا رسٹنبرگ روانگی. یکم سفر المظفر 1423 ہجری مطابق 13 اپریل سن 2002 بروز ہفتہ. دو دن آزاد ویل میں قیام فرمانے کے بعد آج 7:30 بجے حضرت اقدس آج 7:30 بجے صبح حضرت اقدس ما احباب رسٹنبرگ کے لیے روانہ ہوئے. مشورہ یہ طے پایا تھا کہ بوٹسوانا کا سفر ہوائی جہاز سے نہ کیا جائے, کیونکہ ایئرپورٹ کی آمد و رفت اور جملہ کارروائیوں کی وجہ سے تقریباً 4 گھنٹے لگ جائیں گے, جس سے حضرت والا کو کافی تعب ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ بذریعہ کار سفر کیا جائے جو رسٹنبرگ سے تقریباً 2 گھنٹے کا ہے, اور آزاد ویل سے رسٹنبرگ کا سفر 1 گھنٹے کا ہے. جہاں پہنچ کر ایک دن حضرت والا آرام فرمائیں اور اگلے دن بوٹسوانا کا سفر ہو. چنانچہ آج صبح رسٹنبرگ کے لیے روانگی ہوئی اور یوسف حافظ جی صاحب کے یہاں حضرت والا نے قیام فرمایا. مجلس بعد عصر بمقام رسٹنبرگ برمکان یوسف حافظ جی. ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بدنظری کرتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, یہ ایک نقصان ہوا, اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ دل بھی کمزور ہو جاتا ہے. اس معشوق کو لینا چاہتا ہے, حسن کش کرتا ہے اور اللہ کا حکم مکش کرتا ہے, تو کش مکش میں جو چیز ہوگی وہ کمزور نہ پڑے گی. کش مکش میں دل رہے گا تو دل میں انجائنا نہ ہوگا. لکھنؤ کے مولانا سلمان صاحب, جو مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کے رشتہ دار ہیں, کراچی آئے تھے. میں نے کہا ایک شعر سن لیجئے. شعر سن کر وہ بہت محظوظ ہوئے. ایک سلمہ چاہیے سلمان کو, دل نہ دینا چاہیے انجان کو. ایک سلمہ چاہیے سلمان کو, دل نہ دینا چاہیے انجان کو, ورنہ انجائنا ہو جائے گا. انجان کو دل دو گے تو انجائنا ہو جائے گا. بدنظری سے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, سارا جسم کمزور ہو جاتا ہے. ایک نہ ملنے والی چیز کو دیکھنا اور ہائے ہائے کرنا اعصاب کو توڑ دیتا ہے, اور بدنظری سے ہائے ہائے ہی ملتی ہے کہ بھائی کیا بتائیں, ماں باپ نے معلوم نہیں کس نمبر کا چشمہ لگا کر میری بیوی کا انتخاب کیا تھا. یہ ہائے ہائے بھی ہوئی, ناشکری بھی ہوئی, ماں باپ سے بدگمانی ہوئی, اور اگر نظر کی حفاظت کی جائے تو اپنی چٹنی روٹی بھی پلاؤ معلوم ہوگی. جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں ان کو اپنی بیوی سے بہت محبت ہوتی ہے, کیونکہ لے دے کے ایک ہی تو ہے اور کہاں جائیں گے, اس لیے ان کا وہی پلاؤ قورمہ ہے. بس نظر بچا لینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ کا ہر قانون ہمارے لیے 100% مفید ہے. بس سارے عالم میں یہی مضمون ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کرو اور دل کی حفاظت کرو. میں سچ کہتا ہوں میرا تجربہ ہے کہ جو یہ دو عمل کر لے ولی اللہ ہو جائے گا. کیسے؟ لوگ کہیں گے کہ چاہے روزہ نماز نہ کرے. ارے جو آنکھ بچائے گا وہ نماز روزہ نہ کرے گا، جو بھینس اٹھا لے گا وہ مرغی نہ اٹھا لے گا، جو مشکل پرچہ حل کر لے گا وہ آسان پرچہ حل نہ کرے گا، جو دین کے مشکل احکام پر عمل کرے گا وہ آسان احکام پر عمل نہ کرے گا. تو اب تین باتیں ہیں. ایک، قرآن کی نص قطعی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی. لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں دکھاؤ، حالانکہ یہ کہنا سخت بے ادبی ہے. کیا ہر حکم قرآن مجید میں ہی ہونا ضروری ہے؟ کیا قرآن پاک میں نماز کا طریقہ ہے کہ کس طرح نماز پڑھو؟ روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مسائل قرآن پاک میں ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائے، اس لیے آپ کا فرمان اللہ تعالی ہی کا فرمان ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو ہمارا رسول تم کو دے اس کو لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. لیکن بہرحال حفاظت نظر کا حکم تو قرآن پاک میں موجود ہے. دیکھ لو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور من تبعیضیہ ہے، یعنی ہر نظر بچانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ جو نظر حرام ہے اس کو بچاؤ. کسی کی ماں، بہن، بیٹی اور بہو کو نہ دیکھو. قرآن شریف کے بعد بخاری شریف کا نمبر ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زن العین النظر، بدنظری آنکھوں کا زنا ہے. جو کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو دیکھتا ہے آنکھوں کا زنا کرتا ہے. ارے آنکھوں کا زنا کر کے ولایت کا خواب دیکھ رہے ہو کہ ہم ولی اللہ ہو جائیں گے. آنکھوں کا زانی کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا جب تک توبہ نہ کرے. کیا یہ ہمارے لیے تازیانہ نہیں ہے کہ نظر بازی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنکھوں کا زنا فرما رہے ہیں، اس کے باوجود ہم زنا کرتے ہیں اور ڈکار نہیں لیتے، سمجھتے نہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کیا کیا، نہ دیا نہ لیا، صرف دیکھی تو لیا. میں کہتا ہوں کہ جب نہ دیکھنا اتنا غیر اہم ہے تو کہ کچھ لینا دینا نہیں، تو پھر کیوں دیکھتے ہو؟ معلوم ہوا کہ اس میں چوری ہے، نفس کو اس میں کچھ مزہ آتا ہے، مزے کی چوری کرتے ہو اور کہتے ہو کہ کچھ لیا نہ دیا. مشکاۃ شریف کی روایت ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدعا ہے، پیروں کی بدعا سے ڈرنے والوں، رسول کی بدعا سے ڈرو. جن کی غلامی سے پیر پیر بنتے ہیں، جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا متبع نہیں وہ پیر اور ولی بھی نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدعا فرما رہے ہیں کہ اللہ لعنت فرمائے جو بدنظری کرتا ہے اور جو بدنظری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور لعنت ضد ہے رحمت کی. بس جس پر لعنت ہو گئی وہ رحمت سے محروم ہو گیا، اور نفس دشمن کی گود میں پھینک دیا گیا، اور جو دشمن کے قبضے میں آ گیا دشمن اس کی جو درگت بنائے کم ہے. آج کل یہ مرض عام ہو رہا ہے، اس لیے دیندار لوگوں کو، مولانا لوگوں کو، علماء کو، مدرسے کے مدرسین کو، طلباء کو اس فعل سے بہت بچنا چاہیے. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فعل سے مدرسین اور اساتذہ اور طلباء اور اہل علم کو بہت بچنا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں جنوبی افریقہ میں گھروں میں جو ماسی آتی ہے اس سے بھی بہت احتیاط کرو. ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا کہ ماسی کا رکھنا کیا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب ماسی نہیں ہوتی تو کوئی اپنی بیٹی بھی نہیں دیتا، کہ سب کام میری بیٹی کو کرنا پڑے گا. لہذا جو ماسی رکھے اس کو میں کہتا ہوں کہ جب گھر میں بیوی نہ ہو تو ماسی سے کہلوا دو کہ جب تک بیوی نہ آئے گی خبردار تب تک نہ آنا. اکیلی ماسی آئی اور برتن دھو رہی ہے اور بیوی گئی ہوئی ہے میکے، یعنی مائی کے ہاں، تو خطرہ ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو باہر بیٹھے رہتے ہیں. میں نے کہا کہ باہر بیٹھنے والوں کو اندر کرنا شیطان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کہ جاؤ اکیلی بیٹھی ہے اور ان کے اندر شرم و حیا تو ہے نہیں، کافر ہیں، ان کے لیے گناہ کوئی چیز نہیں. اس لیے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ. بمبئی میں ایک سیٹھ تھے، بہت نیک، بالکل باشرا. ایک دفعہ ان کے دفتر میں جانا ہوا تو دیکھا کہ ان کا حلیہ بدلا ہوا ہے، بال بنے ہوئے، پان کھائے ہوئے آنکھ میں سرما بھی لگائے ہوئے. میں نے کہا, ہم نے کہا ضرور کوئی بات ہے. دیکھا کہ ایک لڑکی پیئے رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا حاجی صاحب یہ پیئے کیوں رکھی ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ یتیم ہے, اس کا کوئی نہیں, مجبور ہے. میں نے کہا کہ آپ تو مجبور نہیں ہیں, آپ آنکھوں میں سرما لگائے اور پان کھائے ہوئے اپ ٹو ڈیٹ بنے بیٹھے ہیں, پہلے کتنے سادہ رہتے تھے, ہم نے آپ کو پہلے بھی دیکھا ہے. میں نے کہا دیکھو یہ یتیم تو ہے مگر اس کو پیئے رکھنے میں خطرہ ہے, اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو زکات سے مدد کر دیں اور کسی بوڑھے سے بھجوائیں اور اس کو بتائیں بھی نہیں کہ میں دے رہا ہوں تاکہ نفس امیدوار نہ ہو. احسان کرنے سے امید ہو جاتی ہے کہ اب جو کچھ کہوں گا انکار نہ کرے گی. دیکھو اگر کسی لڑکی یا بیریش لڑکے پر کچھ احسان کرنا ہو تو کسی دوسرے کے ذریعے سے کراؤ اور اس کو بتاؤ بھی مت کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں. مدد اللہ کے لیے کرنا ہے تو اللہ ہی کے لیے کرو. بہرحال یہ مضمون میرا خاص مضمون ہے, اس کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے کہ اللہ کے لیے ڈرو اور بدنظری نہ کرو. ہزاروں فتنے ہیں اس میں اور دل میں گندے خیالات مت پکاؤ. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے بدنظری کرنے والے کی گردن مار دوں. بدنظری کرنے والوں کی شکل بھی عجیب ہو جاتی ہے کیونکہ چہرہ دل کا ترجمان ہوتا ہے. اگر دل میں کفر ہے تو چہرہ ترجمان کفر ہوتا ہے, اگر دل میں نفاق ہے تو چہرہ نفاق کا ترجمان ہوتا ہے, اگر دل میں کسی لڑکے کی محبت ہے تو چہرہ اس کا ترجمان ہوگا, چہرے پر منحوسیت ٹپکے گی. اگر لڑکی کی ناجائز محبت ہے تو چہرہ بھی اس کا ترجمان ہوگا, اور اگر دل میں صرف اللہ ہے, سب غیر اللہ کو نکال دیا تو چہرہ اللہ کا ترجمان ہوگا. اس لیے اولیاء اللہ کی شان میں حدیث پاک میں ہے, اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. بس یہ مضمون بہت ضروری تھا کیونکہ اس میں ابتلاء عام ہے, یہاں تک کہ صوفیہ بھی مبتلا ہیں کیونکہ بھولے بھالے ہوتے ہیں. صوفیہ میں کوئی مرض نہیں ہوتا, نہ جیب کترنے کا نہ جھوٹ بولنے کا, اللہ کے تعلق سے ان کی سب بیماریاں اچھی ہو جاتی ہیں, مگر صرف عشق مجازی میں ان کے مبتلا ہونے کا سخت خطرہ رہتا ہے. اگر نفس کی باغ ڈور ذرا ڈھیلی چھوڑ دی تو اپنی 50-50 سالہ مجاہدے والی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں, منٹوں میں شیطان بہکا دیتا ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ راستہ چلتے ہوئے اچٹی پچٹی نظر ڈالو, جیسے ریل پر چلتے ہیں تو درخت دیکھتے جاتے ہیں مگر پتے نہیں گنتے. بس نظر سامنے رہے, دائیں بائیں کسی عورت پر نظر نہ ڈالو, نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو. یہ نہ دیکھو کہ ناک کی اٹھان کتنی ہے, آنکھیں کیسی ہیں. لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ بھائی میں تو ڈرائیور ہوں, مجھے دیکھنا پڑتا ہے. دیکھو مگر معائنہ نہ کرو, اور یاد رکھو کہ ڈرائیور کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جا رہے ہیں ادھر اور دیکھ رہے ہیں ادھر. یاد رکھو لڑکی نانی اماں ہونے والی ہے اور لڑکا نانا ابا ہونے والا ہے, تو نانی اماں اور نانا ابو سے کہو گے کہ ہم تمہارے اوپر عاشق ہیں, کیا حماقت کی باتیں کرتے ہو, انجام پر نظر کرو. عبرت اور نصیحت قرآن پاک کی ہو یا حدیث پاک کی ہو, اسی وقت مفید ہے کہ جب نظر بچائے. اگر نظر گندے کام میں ملوث ہے تو نصیحت کچھ کارگر نہیں ہوگی, بس نقد مال حرام ہڑپ کرنے کا نفس کا میلان ہوگا. نصیحت رحمت ہے اور نظر بد لعنت ہے. لعنت کی حالت میں اللہ کی رحمت کیسے مل سکتی ہے؟ لعنت اور رحمت جمع نہیں ہو سکتی, لہذا پہلے نظر بچاؤ پھر نصیحت کارگر ہوگی. مجلس بعد مغرب, برمکان یوسف حافظ جی, رسٹنبرگ. غم اور پاس انفاس. ارشاد فرمایا کہ دشمن کو جس نے شاد کیا, یعنی دشمن کو جس نے خوش کیا, اس کا منہ کالا ہوا اور اس کو غم اٹھانا پڑا. ایسی رسوائی ہوئی کہ تاریخ میں اس کا واقعہ عبرتناک ہوا, اور وہ اپنے عیب کو جانتا ہے کہ آج میرا مرض ظاہر ہو جائے تو میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں, ایک وقت کی روٹی کوئی نہ کھلائے. حسینوں کی محبت کا غم فانی اور منحوس ہے, اور اللہ کی محبت کا غم, جائز ناجائز کا غم کہ کس بات سے وہ خوش ہیں اور نہ جانے کس بات سے ناخوش ہیں, جس کو ہر سانس میں یہ فکر ہو وہ دو نعمت سے مشرف ہے. ایک تو اللہ کی ولایت اور دوسرے پاس انفاس. انفاس جمع ہے نفس کی، نفس کے معنی سانس. ہر سانس کا وہ لحاظ رکھتا ہے کہ میری کوئی سانس مرضی الہی کے خلاف نہ گزرے. اس غم کا نام اللہ کی محبت کا غم ہے. ورنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا غم کیا ہے؟ غم یہی ہے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں. پاس انفاس صوفیہ میں مشہور ہے کہ ہر سانس میں وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن کوئی عورت آ جائے یا کوئی امرد آ جائے تو اس کو دیکھنے سے جو باز نہ آئے تو کیا یہ پاس انفاس ہے؟ پاس انفاس اصلی اور مقبول اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو ہر سانس اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے اور ایک سانس اللہ کو ناراض نہیں کرتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہے اصلی پاس انفاس. ورنہ جاہل صوفیوں کا کیا ہے کہ ہر سانس میں اللہ نکل رہا ہے، بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، مگر جب گناہ کا موقع آتا ہے تو یوں تو بگلے کی طرح تجھ کو مراقب دیکھا، یوں تو بگلے کی طرح تجھ کو مراقب دیکھا اور مچھلی کو دبوچا تو تیرا راز کھلا، اور مچھلی کو دبوچا تو تیرا راز کھلا. بگلا آنکھ بند کر کے سر جھکائے دریا میں ساکت بیٹھا رہتا ہے، مچھلیاں سمجھتی ہیں کہ کوئی بھگت ہے. لیکن جیسے ہی کوئی مچھلی اس کے ٹارگٹ پر آتی ہے، فوراً تیزی سے چونچ پانی میں ڈال کر اس کو نگل جاتا ہے اور پھر بھگت بن کر بیٹھ جاتا ہے. ایسے ہی یہ جاہل صوفیہ پاس انفاس کیے ہوئے بگلا بھگت کی طرح بیٹھے ہیں، لیکن جیسے ہی گناہ کا موقع آتا ہے یہ فوراً گناہ کر لیتے ہیں. بس اصلی پاس انفاس یہی ہے کہ ہر وقت ہر سانس اللہ کی محبت، اللہ کی مرضیات میں گزرے، اور جن باتوں سے اللہ ناخوش ہوتے ہوں ایک سانس بھی اس میں نہ گزرے. جس کو یہ حاصل ہے تو پاس انفاس اس کو حاصل ہے، اور یہ اپنے وقت کا صدیق ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ علامہ علوسی نے صدیق کی تین تعریف کی ہے. ایک تو یہ الذی لا یخالف قالہ حالہ، جس کا قال اور حال ایک ہو، اور دوسری الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، ظاہری حالات اس کے باطن کو متاثر نہ کر سکیں، چاہے وہ ہیترو ایئرپورٹ پر ہو یا جرمنی کے فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر ہو، ہر وقت خدا سے ڈرتا ہو، کسی موقع پر اللہ تعالی کو ناراض نہیں کرتا. اور صدیق کی تیسری تعریف ہے الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ، اللہ تعالی پر دونوں جہان فدا کر دے، دنیا تو فدا کر دے مگر دین کو فدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر کام پر اللہ تعالی کی رضا کو مقدم رکھے، جنت پر مقدم رکھتا ہے اللہ کی رضا کو. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اور واو عاطفہ بیچ میں ہے، معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت لازم ہے. رضا کی تقدیم سے ثابت ہوا کہ اللہ کی رضا جنت سے بڑھ کر ہے، جس سے وہ راضی ہوں گے اسی کو جنت دیں گے. معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا اور ہے اور جنت اور ہے، اللہ کی رضا جنت سے بالا تر ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ کی رضا چاہتا ہوں، میں نماز روزہ آپ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، آپ کی رضا کو جنت پر مقدم کرتا ہوں اور جنت بھی چاہتا ہوں، لیکن درجہ ثانوی میں، کیونکہ جنت عاشقوں کی جگہ ہے، آپ کے دیدار کی جگہ ہے. جب محبوب وعدہ کر لے کہ فلاں جگہ ہم ملیں گے تو وہ جگہ بھی مقصود اور محبوب ہو جاتی ہے، لہذا جنت اسی لیے پیاری ہے کہ وہاں آپ کا دیدار نصیب ہوگا. عاشقین کا مقام یہی ہے کہ جنت سے وہ دیدار الہی کے مشتاق ہوتے ہیں. تو اللہ کی رضا کو مقدم کر کے گویا جنت اللہ پر فدا کر دی. اور دوزخ کیسے فدا کی؟ پہلے مانگا اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ میں آپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں اور جہنم سے بھی. تو ناراضگی کو پہلے فرمایا اس لیے کہ اللہ کے عاشقوں کے نزدیک اللہ کا ناراض ہونا جہنم سے اشد ہے. اللہ کے عاشق گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا اللہ ناراض ہو جائے گا، ناراضگی کا خوف ان پر غالب رہتا ہے. جہنم کا سبب تو اللہ کی ناراضگی ہے، اگر اللہ ناراض نہ ہو تو جہنم کیا کرے گی؟ اس لیے وہ جہنم سے ڈر کر گناہ نہیں چھوڑتے، اللہ سے ڈر کر چھوڑتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی سے ڈر کر گناہ نہ کرنا، یہ کمال عشق ہے۔ یہاں بھی اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے درمیان واو عاطفہ داخل ہے، لہذا یہاں بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی ناراضگی میں اور جہنم میں مغایرت ہے، اور سخطک کی تقدیم بتا رہی ہے کہ اللہ کی ناراضگی جہنم سے اشد ہے، کہ سبب ہے دخول جہنم کا۔ حضرت والا کا شعر یاد آیا، تم ہی سے ہے جنت بھی جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری۔ تم ہی سے ہے جنت بھی جنت ہماری، یعنی اللہ تعالیٰ یہی جو مضمون بیان کیا، تم ہی سے ہے جنت بھی جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کا شوق اور اس کا عشق جنت سے زیادہ ہو، کیونکہ وہ خالق جنت ہے، اور دوزخ سے زیادہ اللہ سے ڈرو، کہ اللہ خالق دوزخ ہے۔ تو ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور جنت کو درجہ ثانوی سمجھنا، اور اللہ کی ناراضگی سے زیادہ ڈرنا، اور جہنم کو درجہ ثانوی سمجھنا، یہ ہے کہ اس نے اللہ پر دونوں جہاں کو فدا کر دیا۔ تو صدیق کی تین تعریفیں آپ نے سنی، اب چوتھی تعریف سنو جو اللہ نے اس فقیر کو عطا فرمائی۔ اللہ جس کو دیتا ہے مبدا فیاض سے دیتا ہے، جو اللہ علامہ آلوسی کو دے سکتا ہے وہ اختر کو نہیں دے سکتا۔ جس مبدا فیاض سے علامہ آلوسی کو عطا ہوئی، اسی مبدا فیاض سے اگر کسی بندہ حقیر کو بھی عطا کر دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ وہ تعریف یہ ہے کہ صدیق وہ ہے جس کی ہر سانس اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے، اور ایک سانس بھی اللہ کی ناراضگی میں مشغول نہ ہو۔ اس کی عربی بھی بن گئی، الذی یبذل الانفاس کلھا فی رضا محبوبہ تعالی شانہ ولا یشتغل نفسم واحدا فی عصیان ربہ۔ نفسم واحدا ولا یشتغل نفسم واحدا فی عصیان ربہ۔ مگر ہر وقت اس کا خیال رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ سوروں اور کتوں کا کام نہیں ہے، یہ رجال اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے مرد اور ہیں، گیدڑ اور لومڑی اور گدھے اور ہیں۔ جو لوگ کسی امرد یا لڑکی کو دیکھتے ہیں، انہیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ میری آنکھیں خدا کی امانت ہیں، میں امانت کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ یہ رجال اللہ نہیں ہیں، مخنص اور لومڑی ہیں۔ رجال اللہ کون ہیں؟ مردان خدا کون ہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ مردان خدا وہ ہیں جن کو بڑی تجارت اور چھوٹی تجارت، یعنی دنیا کی کوئی شے اللہ سے غافل نہیں کر سکتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ تو جو آدمی ایسے دن سے ڈرتا ہے کہ جس دن دل اور آنکھیں لوٹ پوٹ ہو جائیں گی، تو وہ اللہ کی مرضی پر چلتا ہے، ناراضگی سے بچتا ہے، وہ مرد ہے، رجال اللہ ہے، ان کو مرد فرمایا۔ اور جو شخص قوی ہیکل ہے مگر اللہ کا نافرمان ہے، وہ مخنث اور عورتوں کی طرح ہے۔ اگر مرد ہے تو امتحان کے وقت کیوں مخنث اور لومڑی بن جاتا ہے؟ اگر اللہ تعالی نے ہم کو نظر بچانے کی قوت اور ہمت نہ دی ہوتی، تو واللہ میں کہتا ہوں کہ اللہ ہم پر تقوی فرض نہ کرتا، کیونکہ اللہ تعالی ظالم نہیں ہے کہ طاقت نہ ہو اور اس پر بوجھ ڈال دے۔ پہلے اللہ نے طاقت دی، مرتے دم تک ہمت دی، پھر تقوی فرض کیا۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ۔ دلیل ہے کہ مرتے دم تک طاقت موجود ہے، ہمت موجود ہے، مگر جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی عطا فرمودہ ہمت کو استعمال نہیں کرتا۔ یہ ظالم طاقت چور ہے، ہمت چور ہے، ہمت کو نفس کے لیے چرا کر رکھتا ہے تاکہ نفس کو کچھ مزہ آ جائے۔ یہ خبیث اس قابل نہیں ہے کہ زندہ رہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق دے اور آپ سب کو بھی توفیق دے۔ ہم شیر بہادر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، اللہ کے کرم کا شکر گزار ہوں کہ جو نظر بچانے کی توفیق دیتا ہے، سب اسی کی تعریف ہے۔ دیکھو اگر اخبار یا ریڈیو اعلان کر دے کہ آج حسن میں پورے عالم میں اول نمبر آنے والی لڑکی رسٹنبرگ کی سڑک سے 10 بجے صبح گزرے گی، تو کتنے لوگ سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے کہ دیکھیں اس کا حسن کیسا ہوگا۔ لیکن جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں وہی بچیں گے، کیونکہ جانتے ہیں کہ کچھ دن میں یہ گل سڑ جائے گی، مر جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، قبر میں دفن ہونے سے پہلے ہی بڑھاپے کی قبر میں دفن ہو جائے گی۔ میرا شعر ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، جنازہ حسن کا جب دفن ہو پیری کی قبروں میں، جنازہ حسن کا جب دفن ہو پیری کی قبروں میں، پیری مانے بڑھاپا، جنازہ حسن کا جب دفن ہو پیری کی قبروں میں، سنو کیا آہ اس کی داستان عہد جوانی کی، سنو کیا آہ اس کی داستان عہد جوانی کی۔ بڑھاپا خود ایک قبر ہے جس میں حسن کا جنازہ دفن ہوتا ہے، اور جیتے جی اس کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، اور حسن میں اول نمبر آنے والی 70 برس کی ہو جاتی ہے، اس کی چھاتیاں ایک ایک فٹ نیچے لٹکی ہوئی اور دانت نکل کر باہر آ گئے، آنکھیں اندر کو دھنس گئیں، 12 نمبر کا چشمہ لگ گیا، اب بڈھی ہو کے لٹھیا لے کر چل رہی ہے اور گردن بھی ہل رہی ہے، اب دیکھو گے اس کی طرف۔ یا کوئی لڑکا حسین ہے جس کو دیکھ کر خبیث بدماش کہتے ہیں کہ کمال کا حسن ہے، مگر وہ 70 برس کا ہوگا یا نہیں، اس کی کمر جھکے گی یا نہیں، اس کی آنکھیں اور اس کے لب اور اس کے دانت کا نقشہ اور جغرافیہ بدلے گا یا نہیں۔ ہر 5 سال بعد حکومت بدل جاتی ہے تو حسن کی حکومت نہ بدلے گی۔ میرا شعر ہے، حضرت والا کا ایک اور شعر، وہ جانے حسن جو تھا حکمراں کل بادشاہوں پر، وہ جانے حسن جو تھا حکمراں کل بادشاہوں پر، ہے پیری سے بغاوت آج اس کی حکمرانی میں، ہے پیری سے بغاوت آج اس کی حکمرانی میں۔ جو حسن کل تک بادشاہوں پر حکومت کرتا تھا، بڑھاپا خود اس حسن کا تختہ الٹ دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، حسن کا سانپ گزر جاتا ہے لیکن وہ لکیر ہی کو پیٹتے رہتے ہیں۔ دفتر حسن میں ان کا کام بلوں کو پاس کرنا ہے، کہتے ہیں کہ میں بل پاس کرنے میں ماہر ہوں۔ اس پر میرا ایک شعر ہے، دفتر حسن میں جب میر ایک افسر تھے کبھی، دفتر حسن میں جب میر ایک افسر تھے کبھی، پاس کرنے میں بلوں کے کبھی تاخیر نہ کی، بڑے رحم دل تھے بیچارے۔ بہرحال اے حسن پر مرنے والو، کان کھول کر سن لو کہ ان حسینوں کو بڑھاپے میں خود بخود چھوڑ دو گے، یا حسن کے زوال سے چھوڑ دو گے، یا اس کی روح نکل جانے سے چھوڑ دو گے۔ اگر کوئی حسین کہہ دے کہ ہم تمہارے ساتھ ہمیشہ لپٹے رہیں گے، ایک منٹ کو بھی الگ نہ ہوں گے، تو کب تک لپٹائے رکھو گے؟ آخر ایک وقت وہ معشوق بوڑھا ہوگا، بال سفید ہوں گے، اس کے دانت ٹوٹیں گے، تب خود بخود اس کو پھینک دو گے، اپنے جسم سے اس کو دور کر دو گے، تو جس کی صورت میں تغیر ہو ایسے حادث اور فانی سے کیا دل لگانا۔ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، عالم متغیر ہے اور ہر تغیر والی چیز حادث ہے، فانی ہے، پس پورا عالم حادث ہے۔ سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو ٹافیاں دے دیں۔